الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کافی عرصے سے ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی تفسیر کے درس کا. تو اس میں جو آج ہم نے آیات کے بارے میں بات کرنی ہے ان میں سے پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب الارشد رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزُنُوا بِالْقِسْطَاسِ کہ پورا بھر کر تم ماپو یعنی ناپ کر پورا پورا دو جب تم ماپ کر دینے لگو اور ترازو کو تم سیدھا تولو وزنو بالقسطاس المستقیم. قسطاس ترازو کو کہتے ہیں تو اس کو تم سیدھا سیدھا استقامت کے ساتھ جیسا کہ تولنا چاہیے بالکل صحیح صحیح وزن کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا یہی چیز زیادہ بہتر ہے یہی خیر ہے اور یہی انجام کے اعتبار سے بھی اچھی ہے. تو یہ گیارہواں حکم ہے جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دیا گیارہواں حکم. تو اس کے تحت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ گیارہواں حکم لین دین کے معاملات میں ناپ تول پورا کرنے کی ہدایت اور اس میں کمی کرنے کی ممانعت کا ہے اور اس کی پوری تفصیل سورہ متففین میں گزر چکی ہے. سورہ متففین 30ویں پارے کے اندر وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور تفصیل سے بیان فرمایا تو مفسرین نے اس کی تفصیل بھی وہیں پر زیادہ لکھی ہے. اس کے تحت ایک مسئلہ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرات فقہا نے فرمایا کہ آیت میں ناپ تول میں کمی کا جو حکم ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے کم دینا حرام ہے. اس لیے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنے مفوضہ اور مقررہ کام میں کمی کرے یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کم دے یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چوری کرے. تو تخفیف کا معنی ہوتا ہے کم کرنا یعنی جتنا دینا چاہیے اتنا نہ دینا. اس لفظ کو فقہا نے صحابہ کرام نے اور مواقع پر بھی استعمال کیا جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھنی شروع کری تو اس میں اس نے کافی تیزی کے ساتھ اعمال وغیرہ کیے رکوع صحیح طرح سے نہیں کیا سجدہ صحیح طرح نہیں کیا قیام میں صحیح طرح کھڑا نہیں ہوا وغیرہ. تو انہوں نے اس سے فرمایا لقد طففت کہ تحقیق کہ تو نے اللہ کے حق میں کمی کری کیونکہ نماز کو اس کے تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا سنت طریقے سے ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اگر اس کو نہیں کرتے تو اللہ کے حق میں کمی کری تو اس کے لیے بھی فرمایا طففت کہ تو نے کمی کری. اسی وجہ سے اسی حدیث کے تحت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکل شیئن وفا و تطفیف کہ ہر چیز کے لیے وفا ہے. وفا کا مطلب پورا پورا ادا کرنا جتنا حق بنتا ہے وہ مکمل کر دینا اور تطفیف کا مطلب کم کر دینا. تو ہر چیز کے اندر یہ کانسیپٹ اپلائی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے حقوق کا معاملہ ایک مومن کے ساتھ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا یعنی عبادات میں پورا پورا جیسا کہ وہ فرض ہیں ویسے ان کو ادا کرنا. اس کے بعد آتے ہیں معاملات جو دین کا دوسرا حصہ ہے. تو معاملات کے اندر ماں باپ کے ساتھ حقوق کا معاملہ کرنا کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورا پورا ادا کرنا, استاد شیخ ان کے جو حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں جن سے ہم دینی علوم حاصل کرتے ہیں, جن سے ہم دینی رہنمائی حاصل کرتے ہیں, وہ ہمارے علماء ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ کرام ہوتے ہیں, تو ان کا حق پورا پورا ادا کرنا. تو یہ ہیں ہم سے اوپر والے لوگ, اللہ رب العزت, مشائخ اور علماء کرام. اور ہمارے مشائخ میں سب سے بڑے شیخ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا حق ادا کرنا, اور پھر جن مشائخ سے ہمارا براہ راست واسطہ ہے ان کا پورا حق ادا کرنا. پھر آتے ہیں اور والدین اس کے اندر آف کورس وہ ہمارے اوپر ہوتے ہیں. پھر ان کے بعد آتے ہیں جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں, جن کے اندر کے ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ کے رہنے والے, چاہے وہ گھر کی باؤنڈری کے باہر کے پڑوسی ہوں, چاہے وہ گھر کے اندر رہنے والے پڑوسی ہوں جو کہ ہمارے ساتھ اس گھر کو شیئر کرتے ہیں, جس کے اندر شوہر کے لیے بیوی آ جاتی ہے اور بیوی کے لیے شوہر آ جاتا ہے, پھر ہماری اولادیں بھی گھر کے اندر اس مقام کو ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں, وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں. تو ان سب کے حقوق شریعت نے ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں کہ کس کس کا کیا کیا حق ہے. تو ان تمام حقوق کو پورا پورا ادا کرنا, ان کے اندر کمی نہ کرنا. پھر اس کے بعد ہمارے نیچے کے لوگ, کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر حاکم بنایا ہے, کسی کو ہمارا خادم بنایا ہے یا غلام بنایا ہے, ملازم بنایا ہے, ہمیں سروسز پرووائڈ کرنے والے لوگ جو کہ ہم سے تنخواہ لیتے ہیں, ہم سے اجرت لیتے ہیں, تو وہ ہمارے نیچے گردانے جاتے ہیں, تو ان کو ان کا حق پورا ادا کرنا. جب ان سے سروس لے لی ہے تو اس سروس کی اجرت ان کو پورا پورا وقت کے اوپر دے دینا. اوپر والے لوگوں کے اندر جو ہمارے اوپر احکام ہیں یعنی حکام ہیں, حکام اعلی, ان کا بھی ہمارے اوپر حق لگایا شریعت نے کہ ان کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا, ان کو دھوکہ نہ دینا, ان کی اطاعت کرنا جب تک کہ وہ کسی شرعی بات کے خلاف ہمیں حکم نہ دیں, تو ان کی اطاعت کرنا. تو جو حکام ہوتے ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم حاکم بنائے گئے ہیں کسی جگہ کے, تو ہماری رعایا کا ہمارے اوپر حق ہے. تو یہ سارے حقوق آ جاتے ہیں. اب ان سارے حقوق کو ادا کرنا, اگر ہم پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھیں تو یہ آسان کام نہیں ہے, بہت زیادہ مشکل کام ہے. ہر ایک کا حق جیسا کہ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے ویسا ادا کر دینا, یہ ہیومنلی امپاسبل ہے. بالکل سچی بات یہ کہ ہیومنلی ایک انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر ہم کریں تو کیا کریں, اس لیے کہ ہمارے اوپر حقوق رہ جائیں گے اور ان حقوق کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. تو اب کریں تو کیا کریں, تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں اور ہم ہر وقت ڈرتے رہیں, ہم ہر وقت جو ہے اللہ رب العزت سے مدد مانگتے رہیں, اے اللہ میں نہیں ادا کر سکتا ان سب کا حق ہمارے میرے اوپر, لیکن آپ میری مدد فرما دیجئے, آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور جو مجھ سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے یقیناً ہو رہی ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں نا اکثر کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, تو اس طرح بھی سوچنا نہیں چاہیے, بلکہ ایسے سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہوئی ہو, میں تو ہوں ہی غلطی کا پتلا, مجھ سے تو 100% غلطی ہوئی ہوگی, میں نے یقیناً لوگوں کے حق مارے ہوں گے. تو بات میں بھی ایسے کریں کہ جی اگر نہیں, وہ بندہ بھی سوچے گا ہاں تم تو اگر کہہ رہے ہو, میں تمہیں ذرا گنوانا شروع کرتا ہوں کہ تم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں میرے حق میں, وہ بھی اندر سے سوچ رہا ہوگا, بولتا نہیں ہوگا آپ کے سامنے لحاظ کی وجہ سے. تو یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا, اللہ کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے بھی جھک کر رہنا, اس فکر سے کہ بندوں کے میں حق جیسے ادا کرنے چاہیے ویسے ادا نہیں کر سکتا, جس کو یہ فکر لگ جائے اس کے اندر خود بخود عاجزی آ جاتی ہے, اب وہ اکڑ سکتا بھی نہیں ہے, لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بڑا بن کر کے رہ بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کو ہر وقت اس بات کی فکر ہے. اب اسی کے تحت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بھی بات لکھی ہے جو کہ بظاہر تو بیچنے اور خریدنے کے متعلق ہے, کہ فرماتے ہیں کہ اوفل کیل اذا کلتم کی تفسیر میں تفسیر بحر محیط میں ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ناپ تول پورا کرنے کی ذمہ داری بائے پر ڈالی گئی ہے، یعنی جو بیچنے والا ہوتا ہے، جس نے کہ پیمنٹ وصول کری ہے، اب اس نے مال دینا ہے اپنے خریدار کو، جس سے معلوم ہوا کہ ناپنے تولنے اور اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار بائے ہے، یعنی یہ ذمہ داری مشتری کے اوپر نہیں ہے، خریدنے والے کے اوپر نہیں ہے کہ وہ صحیح صحیح تول کر کے لے، بلکہ بیچنے والے پر ہے کہ وہ صحیح سے تول کر کے دے۔ اب یہ تو خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا، لیکن اگر ہم اپنے باہمی معاملات کو دیکھیں تو ہم اس کو ایسے بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ حقوق کا لینا اس کے اوپر شریعت نے ایمفیسائز نہیں کیا، حقوق کا لینا کہ جی میرا حق بنتا ہے، یہاں پر میرا حق کیوں نہیں ادا کیا جا رہا، میں اپنا حق لے کر رہوں گا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اپنا حق وصول کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا نہیں کہا اپنا حق وصول کرو، اس کے لیے تو پابندی لگا دی، اگر کوئی حق آتا ہے تو بالکل ایکیوریٹلی اگر تم لے سکتے ہو تو لے لو، اور ایکیوریسی کون کر سکتا ہے، ہمارے معاملات کے اندر پریسیشن ہو سکتی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسے آلات ہیں کہ ہم اس کو اس کے مطابق میجر کر سکیں کہ جی میرا اتنا حق بندے نے مارا ہے اور میں اتنا ہی اس سے لوں، اس سے زیادتی نہ کر جاؤں، ایسا تو کوئی آرا ایجاد نہیں ہوا آج تک۔ تو لینے کے اندر تو مصیبت ہی مصیبت ہے، اور شریعت نے لینے کو ایمفیسائز نہیں کیا، اس کے اوپر تاکید نہیں کری، جبکہ دینے کے اوپر مستقل تاکید ہے۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے وہ دینے والا دین ہے، لینے والا دین نہیں ہے۔ لینا کدھر ہے؟ مرنے کے بعد لینا ہے، ادھر نہیں لینا۔ وہ وصولی جو ہے وہ قبر میں ہوگی، وہ حشر میں ہوگی، وہ جنت میں ہوگی، وہ ہیں وصولی کی جگہیں، یہ وصولی کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے دینے کے اوپر سارا کا سارا مدار ہے، چاہے آپ خرید و فروخت کے اندر کر رہے ہو تو بھی دینے کے اوپر، اور چاہے آپ گھر میں رہ رہے ہو تو وہاں بھی دینے کے اوپر کہ جی میں نے دیا کہ نہیں دیا، یہ نہیں کہ مجھے ملا کہ نہیں ملا۔ تربیت ایک الگ چیز ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو تادیباً ان کو ڈانٹیں، ان کو ڈپٹیں، ان کو روک ٹوک کریں تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو جائے، یہ نہیں کہ میں ماں ہوں میرا حق کیوں نہیں اس نے ادا کیا، میں باپ ہوں میرا حق اس نے کیوں نہیں ادا کیا، یا میں بیٹا ہوں جی میرا حق کیوں نہیں ادا ہوا، اب باپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے جی میرا حق ادا نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا دین۔ شوہر بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تم میری خدمت نہیں کرتی، بیوی شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ مجھے یہ نہیں دیتے، آپ نے مجھے دیا ہی کیا، مجھے آپ سے ملا ہی کیا، اس پورے کے پورے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے ہمارا دین، ہمارا دین اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے جب ہم دین کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اوپر یہ آئیڈیالوجی مسلط کر دیتے ہیں کہ پھر ہر بندہ اپنے حق کا دعوے دار بن جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم تو حق پرست ہیں، حق پرست بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد، اور دھوکہ کیا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی حق سے ہماری مراد سچ ہے، لیکن اصل میں سچ پرست نہیں ہوتے ہم، حق پرست سے مراد ہمارے حقوق ہمیں ادا کرو، ہمیں تم نے نوکریاں کیوں نہیں دیں، ہمیں تم نے وہ مقام کیوں نہیں دیا، فوج کے اندر اتنے کیوں نہیں ہیں ہم لوگ، ادھر ہم نے اتنے کیوں نہیں ہیں، ادھر اتنے کیوں نہیں ہیں، اور ہمیں یہ کیوں نہیں ملا، ڈومیسائل کے ایشوز کھڑے کر دیتے ہیں، کیونکہ حق پرستی آ جاتی ہے نا جب، فرائض پرستی ختم اب حق پرستی شروع، تو اس کے بعد پھر لاشیں گرتی ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، پھر لاشیں گرتی ہیں، پھر بچے بوڑھے جوان عورت مرد سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد، اور اللہ تعالی نے ہمیں اپنی نگاہوں سے یہ چیزیں دکھائی ہیں، اور یہ سارا حق پرستی کا انجام ہے، یہ سارا حق پرستی کا انجام ہے۔ تو اس وجہ سے دین جو ہمیں سکھاتا ہے اس کو اگر ہم مان لیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم ان ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے، چاہے کسی لیول پر بھی ہوں۔ تو آگے فرماتے ہیں حضرت کے آخری آیت میں ناپ تول پورا کرنے کے متعلق فرمایا، ذالک خیروں و احسن تاویلا، اس میں ناپ تول صحیح اور برابر کرنے کے متعلق دو باتیں فرمائیں، ایک تو اس کا خیر یعنی بہتر ہونا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ایسا کرنا اپنی ذات میں اچھا اور بہتر ہے، شریعت کے علاوہ شریع کے علاوہ عقلی اور طبی طور پر بھی کوئی شریف انسان ناپ تول کی کمی کو اچھا نہیں سمجھتا، नहीं समझ सकता। यानी ये ह्यूमन वर्च्यू है, यूनिवर्सल जिसको कहते हैं ना, कि कभी भी किसी के साथ आप नापतोल की कमी का मामला करेंगे वो उसको अच्छा नहीं समझेगा, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा काफिर क्यों ना हो, चाहे वो जो है वो खुद लोगों का हक ना देता हो, लेकिन उसके साथ आप ऐसा करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये इंसान की तबीयत इसके खिलाफ है, झूठ को इंसान की तबीयत पसंद नहीं करती, तो ये इंसान की फितरत के खिलाफ एक चीज है। दूसरी बात ये फरमाई कि माल और अंजाम, माल माने जो आखिरत का मामला होता है, अंजाम का मामला होता है, उसका बेहतर है जिसमें आखिरत का अंजाम और हुसूल सवाब जन्नत तो दाखिल है ही, इसके साथ दुनिया के अंजाम की बेहतरी की तरफ भी इशारा है कि किसी तिजारत को उस वक्त तक फरोग नहीं हो सकता जब तक बाजार में उसकी साख और एतबार कायम ना हो, और वो इस तिजारती दयानत के बगैर कायम नहीं हो सकता। यानी मार्केट के अंदर अगर आपकी रेप्यूटेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक दफा आप किसी तरीके से अपना माल पहुंचा देंगे मार्केट के अंदर, लेकिन जब वो माल खुलेगा लोग देखेंगे उसके अंदर तो कीड़े पड़े हुए हैं, उसके अंदर तो जाली चीजें हैं, जैसा आपने वादा किया था वैसी चीज आपने सप्लाई नहीं करी, तो क्या होगा भाई, अगली दफा वो ऑर्डर आपको नहीं करेगा, एक दफा करेगा, दूसरी दफा तौबा करेगा, दूसरी दफा वो किसी और जगह से ऑर्डर करेगा। कितनी दफा हमारे सामने ये चीजें आई कि ये पाकिस्तान से जो है वो माल आता था, और माल जब आया एक दफा तो उन्होंने कमा लिया एक शिपमेंट में कमा लिया, उसके बाद जब वो शिपमेंट खुली तो सबने कानों को हाथ लगाया कि जी अब इनसे नहीं मंगवाना है, अब उन्होंने दूसरी जगह से मंगवाना शुरू कर दिया। तो ये होता है मुसलमान का अंजाम, इसको कहते हैं जब दुनिया की मोहब्बत मुसलमान के दिल में आ जाती है ना तो फिर वो ऐसी हरकतें भी करना शुरू कर देता है, अपने नफे को नुकसान में तब्दील कर देता है। भाई अगर आप अच्छा माल प्रोवाइड करते तो आपको दूसरा ऑर्डर भी मिलता, तीसरा ऑर्डर भी मिलता, आपका माल जो है वो मार्केट के अंदर एस्टैब्लिश हो जाता, आपकी ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाती, लेकिन वो एक अर्जेंसी होती है ना, बस जल्दी से थोड़ा सा कमा लूं, अब वो थोड़ा सा कमा लूं जो होता है उसी को ज्यादा समझना शुरू कर देता है। यानी अल्लाह ताला निगाहों को ऐसे धोखे में डाल देते हैं कि वो थोड़ा सा जो उसका प्रॉफिट होता है उसी को बड़ा प्रॉफिट समझना शुरू कर देता है, और उसकी खातिर जो है वो इतने बड़े प्रॉफिट को छोड़ देता है, और ये भी सजा होती है ना, क्योंकि असल में उसने इस दुनिया के प्रॉफिट की खातिर आखिरत के बड़े प्रॉफिट को छोड़ा होता है, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर दाखिल किया होता है, आखिरत की फिक्र को खत्म किया होता है, उसकी सजा ये मिलती है मुसलमान को कि अब दुनिया का प्रॉफिट भी जो है ना उसको भी छोड़ देता है वो, जिसको कहते हैं हम उर्दू जुबान में मत मार दी जाती है, इसको कहते हैं मत मार देना, दुनिया के प्रॉफिट भी उसके समझ में नहीं आ रहा होता है। इसी वजह से देखें दुनिया के अंदर उमूमन मुसलमान जो है तो उनकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होती है, जो होती है वो जमीन में से कुछ निकल रहा होता है तो उस वजह से आ रही होती है, वरना बिजनेस के अंदर ट्रेड के अंदर मुसलमान जो है वो काफिरों से पीछे ही होते हैं हमेशा। दुनिया की मोहब्बत असल उसकी वजह बनती है, हुब्बुद दुनिया कुल और असल खतिया रासु कुल खतियात, यही बुनियाद बनती है दुनिया के अंदर भी जिल्लत और रुसवाई का। तो नापतोल में कमी के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कौम नापतोल में कमी में मुब्तला हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर कहत को कहत डाल देते हैं, और एक और हदीस के अंदर आता है कि उसका रिज्क कता कर देते हैं, रिस्क काट देते हैं, जो नापतोल में कमी करते हैं ना, यानी पेमेंट ले ली अब प्रोवाइड नहीं कर रहे, हुकूक प्रोवाइड नहीं कर रहे, चाहे माल की शक्ल में हो चाहे किसी और शक्ल में हो, तो उसके ऊपर रिस्क की कमी हो जाती है। अब ये रिस्क की कमी, अच्छा रिस्क की कमी का एक और ताल्लुक किस गुनाह से है, सिले रहमी के अंदर जो गुनाह होता है, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक ही जो करता है तो उसके भी रिस्क के अंदर कमी होती है। रिस्क की इजाफा, रिस्क में बरकत, इसका खुसूसी ताल्लुक सिले रहमी के साथ होता है। तो सिले रहमी कौन करता है, जो कि रिश्तेदारों के हुकूक पूरे अदा करता है, इसी को तो सिले रहमी कहते हैं। तो रिश्तेदारों के हुकूक पूरा अदा कर रहा है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क के अंदर बरकत अदा फरमाते हैं, दुनिया के अंदर उसको एस्टैब्लिश कर देते हैं। आप देखें अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी कौमें हैं हमारे अपने लोगों में से, मुसलमानों में से, पाकिस्तानियों में से, कि जो कि ना एक जगह जब जाती है ना तो फिर अपने साथ अपने रिश्तेदारों को घसीटती हैं, उसका भाई आ रहा है, फिर उसका भतीजा आ रहा है, फिर उसका भांजा आ रहा है, फिर उसके बाद उसका फलाना रिश्तेदार आ रहा है, अच्छा उसके ससुराली रिश्तेदार का ससुराली रिश्तेदार वो भी आ रहा है। ऐसे लोगों को देखते हैं हम, चंद साल गुजरे पहले हम उनको बेवकूफ समझा करते थे, مذاق اڑایا کرتے تھے ان کی عقل کا، اور اب دیکھیں ایسا اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہر جگہ اسٹیبلشڈ ہے، جس ملک میں گئے ہیں ادھر اسٹیبلشڈ ہے، اور ان کا عمل کیا ہے، سسرالی کا سسرالی، وہ بھی اس کو بھی لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اسی کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کے نتائج اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ تطفیف کے ہی کی اصول میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق جو ہیں اس میں کمی نہ کریں۔ رزق کی قطع کے بارے میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفصیل بھی لکھی ہے کہ رزق کے قطع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ جی مہنگائی ہو جائے یا اشیاء جو ہیں وہ کم ہو جائیں، مارکیٹ سے چیزیں ختم ہو جائیں، بہت مہنگی ہو جائیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ رزق کے قطع ہونے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ موجود ہوں، جیسے کہ آج کل ہے شیلفز جو ہوتے ہیں وہ مال سے بھرے ہوئے ہیں، جیبیں کرنسی سے بھری ہوئی ہیں اور شیلف مال سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن بیماریاں بھی اپنی جگہ پہ بڑھی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں قوانین کے اندر، ضابطوں کے اندر جکڑ دیتے ہیں، اب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا، وہ جہاں چاہے سفر بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی دنیا کس چیز میں جکڑی ہوئی ہے، یہ پاسپورٹ کا سسٹم پہلے ہوتا تھا، یہ ویزا کا سسٹم پہلے ہوتا تھا، آج کی دنیا میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے جب تک آپ کے پاس ویزا نہ لگا ہوا، یہ پابندیاں ہیں۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے علم کے لیے، ایک ملک سے چلتے تھے دوسرا ملک، دوسرے سے تیسرا ملک، تیسرے سے چوتھا ملک، پوری دنیا میں سفر علم کے لیے سفر کر رہے ہوتے تھے۔ یہ جو جتنے ہمارے سیاح ہیں ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے، تو یہ کوئی ویزا لگواتے تھے، اپنا ویزا لگوا کر کے ملکوں میں جاتے تھے، جہاں ان کو موقع ملتا تھا وہاں جاتے تھے۔ آج جب تک ویزا نہ ہو، پاسپورٹ نہ ہو، اچھا ایک پاسپورٹ جو ہے وہ دوسرے اس ملک میں جا ہی نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی کر لیں آپ، پابندیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو کام نکلوانے کے لیے دفتری ضابطے، قوانین کے اندر جکڑا ہوا ہے، ہر کام کروانے کے لیے آپ کو اتنے سارے کام، اتنی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو رشوت بھی دینی پڑتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ رشوت کے بغیر کام ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ساری جو ہے نا مجبوریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا ہے، یہ سب بھی قطع رزق کی علامت ہیں۔ امریکہ کے بارے میں ایک کتاب کا شاید آپ کے سامنے ایک پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کسی امریکن لائر نے ایک کتاب لکھی امریکہ کے بارے میں، کہ اتنے زیادہ قوانین میں یہ امریکی قوم جکڑی ہوئی ہے، اور اتنے سٹوپڈ قوانین ہیں، اتنے زیادہ سٹوپڈ قوانین ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس کے اوپر چونکہ وہ لائر ہے اور نیو یارک کے اندر پریکٹس کرتا رہا، تو اس کے سامنے لائف کیسز اس طرح کے بے شمار آئے ہوئے ہیں کہ جس کو انہوں نے اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا ہوا، اچھا یہ اس گھر کو جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ پاس نہیں کیا کیونکہ اس میں اتنے انچ جو ہے نا وہ دیوار ایسے سے ایسے ہو گئی تھی، یا جو زمین چھوڑی گئی تھی وہ زمین کے چھوڑنے کے اندر جو ہے وہ اتنے انچ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا تھا، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس نے ڈالی ہیں، یعنی ٹوٹل کامن سینس کے خلاف جس کو اسے پروف کرنے کی کوشش کری ہے۔ دی ڈیتھ آف کامن سینس، یہ اس کی کتاب کا ٹائٹل ہے۔ تو اس طریقے سے نا اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے جکڑا بھی جا رہا ہوتا ہے، کنسنٹ کے ساتھ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو باقاعدہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی اتنے سارے قوانین ہیں، حالانکہ اس کے رزق کا یہ قطع ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو تطفیف کے اندر تمام ہر قسم کے حقوق شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان کو بھی ہمارا ارادہ تھا آج پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ ولا تقف ما لیس لک به علم۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کے اندر 12 اور 13 حکم ہے، یعنی یہ مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان آیات بنی اسرائیل کے احکام ان 12 اور 13 حکم کے اوپر۔ تو 12 حکم یہ ہے کہ جس چیز کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، ٹھیک ہے، جستجو نہ کرو اس چیز کے بارے میں جس کی تمہارے پاس مکمل اطلاع نہ ہو، خبر نہ ہو، شعور نہ ہو، سمجھ نہ ہو، یعنی گمان نہ کیا کرو چیزوں کے بارے میں. اسمپشنز, یہ اسمپشنز کرنا جو ہے نا, یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی نیشنل بیماری ہے, قومی بیماری. جب ہم کالج سے گریجویٹ کر کے نکلے تو کالج میں کیا ہوتا ہے بھائی, کتابیں پڑھتے ہیں, تعلیم ہوتی ہے تھوڑی بہت, کمپیوٹر سائنس کی ہو کسی چیز کی ہو, تربیت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو مجھے یاد ہے کہ جاب ملی تو مینیجر صاحب کے پاس نا ایک دفعہ گئے, کچھ خرابی ہو گئی تھی کسی چیز کے اندر, تو انہوں نے بلا لیا کہ بھائی یہ کام ایسے کیوں ہوا. تو اس کے اوپر نا میں نے ان کو کوئی اپنی طرف سے ایزیوم کر کے کوئی بات کر دی, مجھے یاد نہیں ہے کیا بات کری تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یقینی طور پر یہ بات پتا ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں, آئی واز ایزیومنگ. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ یو نو وین یو ایزیوم, ایزیوم اے ایس ایس یو ایم ای, تو یو میک این ایس آؤٹ آف یو اینڈ می. ایس بمانی خچر, گدا لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وین یو ایزیوم, یا رحمک اللہ, وین یو ایزیوم یو میک این ایس آؤٹ آف یو اینڈ می. مجھے وہ بات یاد رہے گی ان کی, الحمدللہ آج سے کوئی 25 سال پہلے کی یہ بات ہوگی شاید. تو یہ جو گمان ہم لگاتے ہیں نا, اس گمان کو ہمارے دین نے منع کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ بہت سارے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ بھی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے تم گمان باندھو ہی نہیں. تو اگر تمہیں کسی چیز کا علم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اس چیز کو تم آگے بیان کر سکتے ہو, صحیح پتا ہے کہ بھئی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا اور اس کے اندر کوئی خیر ہے تمہارے لیے, تم سے اس کا کوئی تعلق ہے, کوئی بینیفٹ ہے اس کے اندر, تو پھر تم اس کو آگے بیان کرو, اور اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر لو. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرئی, کہ ایک آدمی کے اسلام کے حسن میں یہ داخل ہے کہ ترکہ ما لا یعنی ہی, کہ جو اس کے لیے لا یعنی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے ان ریلیٹڈ کا کیا مطلب, کہ جن کا ان کو نہ کوئی اس کو نفع ہو رہا ہے اور نہ اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے, نہ دنیا کا کوئی نقصان ہو رہا ہے کہ بھئی اس چیز کو جب تک میں بیان نہیں کروں گا تو مجھے دنیا کا نقصان ہوگا یا مجھے آخرت کا نقصان ہو جائے گا یا میں کسی نفع سے محروم ہو جاؤں گا, جو بھی ہو وہ چیز تم سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو اس چیز کو ترک کر دینا. اسی سے انسان کا دین جو ہے نا اس میں خوبصورتی آتی ہے. من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی ہی, لا یعنی کو ترک کر دینا. ان بعض الظن اثم, کہ بعض ظن جو ہوتے ہیں, بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ بن جاتے ہیں. جب ہم کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس چیز کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو وہ چیزیں پھر ہمارے نام اعمال کے اندر بطور گناہ کی بھی لکھی جا سکتی ہیں. تو صراحتاً اللہ تعالی نے ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے سے ہمیں منع کر دیا, لا تقفو, نہ پیچھے پڑو ان چیزوں کے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے مشائق ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی ایک تو ہمیں نا تعلق رکھنا چاہیے اساتذہ کے ساتھ, علماء کے ساتھ. دین کے اندر ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ, ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ بغیر اس اصلاحی تعلق کے, اس سیکھنے والے تعلق کے انسان کی زندگی جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہونا, تو اس کے اندر بھی تمہارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ تم سنو زیادہ اور بولو کم, سنو زیادہ بولو کم, غور سے کان کھول کر کے سنو, کانوں کو بھی سنو, کانوں کو بھی کھول کے رکھو, بلکہ دل کے کانوں کو بھی کھول کے رکھو, یعنی غور سے عمل کی نیت کے ساتھ, اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ سنو. اسی وجہ سے زیادہ بولنا جو ہے نا, یہ ایک تو انسان کو پھنسا دیتا ہے, کیونکہ زبان جو ہوتی ہے وہ بہت ہی پھسلن والی چیز ہوتی ہے, سلپری چیز ہوتی ہے. تو جب زیادہ بولتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ گناہ کی بات بھی نکلتی ہے. اور دوسرا ایک بہت بڑا نقصان اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ زیادہ بول رہا ہوتا ہے تو اگلا بندہ جو ہے اس کو سننا پڑتا ہے. اب کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولنا شروع کرتے ہیں تو بند ہی نہیں ہوتے, چپ ہی نہیں ہوتے. تو جس کو کہ بولنا چاہیے, جس کا درجہ وہاں پر استاد کا ہے, جس کا درجہ وہاں پر شیخ کا ہے, اس کو کچھ بولنا چاہیے, تو اب اس کو موقع ہی نہیں ملتا, وہ بیچارہ چپ. یہ حضرت چپ ہوں گے تو میں کچھ بولوں گا, تو ہمارے مشائخ کے ہاں تو مشائخ بولتے ہیں اور کوئی نہیں بولتا، بلکہ ایسے بھی مشائخ گزرے ہیں جو کہ خود بھی کچھ نہیں بولتے تھے، خاموش. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ اب جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے وہ بولنا شروع ہو گئے، نہیں، شیخ خاموش ہے، اسٹوڈنٹس بھی خاموش ہیں، گھنٹوں کی خاموشی، گھنٹوں کی خاموشی، کچھ نہیں بولتے. تو بڑبڑ کرنا جو ہے نا یہ بہت بری عادت ہے، بک بک کرنا، بڑبڑ کرنا. بھئی جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، مقام دیا ہے، تو آپ اس کو کام کرنے دیں، اور اگر وہ خاموش رہنا چاہتا ہے تو آپ بھی خاموش رہ کر کے بیٹھیں. ہاں کوئی علمی سوال ہو، سوال ہو تو وہ ضرور پوچھیں، اس کو لے کر کے اپنے پیٹ میں نہ رکھیں کہ وہ جو ہے وہ بدگمانی کا نتیجہ بن جائے، وہ کسی اور قسم کے غلط خیالات کا نتیجہ بن جائے، تو وہ آپ پوچھیں. تو آداب ہوتے ہیں مجلس کے، اور جس نے ان آداب کو نہیں سیکھا اس نے کتابیں پڑھنی تو کیا خاک اس کو فائدہ ہوگا اس سے، بلکہ کتابیں پڑھنے کا تو مصیبت یہ ہے کہ جب عالم بن جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اگر اصلاح نہ ہوئی ہو تو عالم بننے سے آپ کو کیا ملا، جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں آپ نے نام لکھوا لیا اپنا، اور کیا کیا، پہلے داخل ہونے والے ہی ہوگا نا عالم، اور تو کوئی پہلے داخل نہیں ہوگا، تو کیا کیا آپ نے، اپنا نام ان میں داخل کروا لیا کہ جی پہلے تو ذرا دیر میں داخل ہونا تھا، اب میں پہلے داخل ہوں گا. اگر اصلاح نہیں ہوئی ہو، اگر خدا کا خوف پیدا نہ ہوا ہو، اگر آداب نہ سیکھے ہو، تو کیا خاک ماری ہے اتنے سال جو ہے وہ کتابیں چھان کر کے، کتابوں کی خاک چھانی ہے خالی، اور کچھ نہیں کیا. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے دین میں اصل ہوتے ہیں. خالی ظاہری اعمال، ظاہری علم، ظاہری چیزیں جو ہے نا، ان کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ ان کے تحت ہوتی ہے، تب انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تحقیق کے جو ہوتے ہیں وہ بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ یقین کامل کے درجے کو تحقیق پہنچ جاتی ہے، اور کچھ گمان غالب کی حد تک پہنچتی ہیں. ان سب کے الگ الگ مقامات ہیں، تو ان سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور اس میں بہت ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ چیزوں کے پیچھے پڑ جانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خبر آپ کے پاس پہنچی ہو اور اس خبر کی آپ نے تحقیق تو نہیں کری، لیکن آپ کو اس کی کچھ اہمیت محسوس ہوئی، کسی بھی درجے کی، کوئی دنیاوی اہمیت محسوس ہوئی، کوئی دینی اہمیت محسوس ہوئی، اور آپ نے بغیر تحقیق کے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے انسانوں کے اندر، اور آج کے دور کے اندر یہ چیز بہت بڑی شکل اختیار کر گئی ہے، سوشل میڈیا، سیل فونز، واٹس ایپ وغیرہ کی وجہ سے. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر چیز جو سنے وہ آگے بیان کر دے. تو ہمیں چیزوں کی تحقیق کرنی ہے. اب تحقیق کریں کیسے، ہم ہر دنیا کے فیلڈ کے ایکسپرٹ تو نہیں بن سکتے، ہر چیز کی ہمیں تحقیق ہو نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے یہ. تو اس وجہ سے یا تو ہمیں ان چیزوں کو اگنور کرنے کی عادت ڈالنی ہے کہ جو چیزیں ہر وقت ہمارے پاس آتی رہتی ہیں ہم ان کو اگنور کریں. ہم سے آخرت میں ان چیزوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، بہت سی ان میں سے چیزیں ہوتی ہیں جن کا سوال نہیں کیا جائے گا. اور اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے کہ ہاں جی اس چیز کا کہیں سوال نہ ہو جائے، تو پہلے اس کو ویریفائی کریں، اور ویریفائی کرنے کے لیے اس کو اس کے ایکسپرٹ کے پاس بھیجنا پڑے گا، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس. اور ان جنرل ایکسپرٹیز اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے، وہ دین کے علماء کو دی ہے. دین کے علماء ایک اوور شیڈوئنگ ایکسپرٹ ہے، اور ان کے تحت جو ہے وہ دوسرے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس فیلڈ کے کوئی ایکسپرٹ آپ جانتے ہیں تو اس کے پاس اس چیز کو بھیجیں، اگر وہ ویریفائی کر دیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں پھر سوچیں، آپ کسی کو ریلیونٹ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں. دینی معاملات ہیں تو دینی علماء کے پاس بھیجیں کہ جی اس کو میں آگے فارورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے درمیان پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ آسان ہو گیا نا، بس ایک سینڈ کا بٹن دبانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہوتا. تو سینڈ کا بٹن دبانے میں بہت زیادہ ہم تیزی کر جاتے ہیں. جھوٹ، پکے جھوٹ آتے ہیں ہمارے پاس، پکے جھوٹ. پچھلے دنوں کلاس میں بھی یہ بات بہت ہو رہی تھی کہ جی وہ، یعنی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مولانا طارق جمیل دامن برکاتہم کو، کتنی دفعہ تو ان کی موت کی خبریں آ چکی ہیں، بریکنگ نیوز کے پورا ٹائٹل لگ کر کے آتا ہے، ادھر حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا, ادھر یہ ہو گیا, ادھر وہ ہو گیا, تو یہ اس قسم کی ساری خبریں جو ہیں وہ آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیں گے. وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے اوپر جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا, تو یعنی اتنا تیزی سے اس کی خبریں پھیلنا شروع ہوئیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ واقعی کیا ہے اس کے اندر معاملہ. کئی دنوں کے بعد تصویر جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آئی کہ اچھا ایسے 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 ہوا تھا. لیکن چیزوں کو فارورڈ کرنے کے اندر جو ہماری ایک بے صبری ہے نا, وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں صبر کرنا چاہیے, تحمل مزاجی, تھوڑا سا ٹھہر جانا چاہیے, اور اگر فارورڈ کرنا ہے, پوچھنا ہے, تو پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی یہ خبر ایسی ہے. جو اہل معاملہ ہیں, جن کا زیادہ تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ, تو ان سے پہلے ویریفائی کروا لیں. جب ویریفائی ہو جائے پھر ان چیزوں کو آگے فارورڈ کریں. تو یہ ہو گیا کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑھنا, جن کا کہ ہمیں علم نہیں ہے, اس سے منع فرما دیا گیا. پھر فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا, کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس دن اس سے پوچھ ہوگی, بندے سے پوچھ ہوگی. اب اس کی تفصیل میں کافی چیزیں لکھی ہیں حضرت نے, تو اس کا تو وقت نہیں ہے, لیکن سیدھا سیدھا باتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ جو چیزیں ہیں نا, کان آنکھ دل, تو یہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے اندر ان کی کلیدی اہمیت ہے. تو اس وجہ سے مشائخ نے فرمایا کہ ان کو خصوصاً یہاں پہ ذکر کر دیا گیا, باقی چیزوں کو ذکر نہیں کیا, حالانکہ وہ چیزیں بھی ہمارے جسم کے اندر اہمیت رکھتی ہیں. یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے. ان کے ذریعے سے, کان اور آنکھ کے ذریعے سے, انسان سب سے زیادہ معلومات اکٹھی کرتا ہے. یہ معلومات کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ سورسز ہیں. کان کے ذریعے سے, کان سے جو چیزیں ہمارے اندر داخل ہوتی ہیں ان کی کوانٹیٹی آنکھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ کان پیچھے سے بھی کسی چیز کو سن لیتا ہے, اوپر سے بھی کسی چیز کو سن لیتا ہے, نیچے سے بھی کسی چیز کو سن لیتا ہے. یہ بہت ہی زیادہ پینورامک قسم کی چیز ہے, اور دو دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, تو کان جو ہے وہ زیادہ چیزوں کو ابزارب کر لیتا ہے. اور کان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب انسان کا جسم پیدا ہوتا ہے, بنتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر, تو اس میں کان پہلے بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آنکھ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کے اندر کان اور آنکھ کا ذکر کیا, کان کا ذکر پہلے, آنکھ کا ذکر بعد میں, ہر جگہ سم والبصر, پہلے کان پھر آنکھ. تو یہ ایک سائنٹیفک میریکل آف دا قرآن بھی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالی کی ہمارے پاس نعمتیں تو ہیں, لیکن نعمتیں اللہ تعالی کی جتنی ہیں ہمارے پاس, یہ ساری کی ساری امانت کی شکل میں. ان میں سے کوئی بھی نعمت ہماری پراپرٹی نہیں ہے. اگر یہ پراپرٹی ہوتی نا, ہماری ملکیت ہوتی, تو ہم سے ان کا سوال نہ کیا جا رہا ہوتا. اور سوال نہ کیا جا رہا ہوتا کیا, بلکہ اگر وہ ہماری ملکیت ہوتی تو یہ ہمارے خلاف کچھ نہ کر سکتے. لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گی, اگر ہم نے ان کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال نہیں کیا ہوگا. جیسے کہ سورہ یاسین کی آیت ہے, الیوم یختم علی افواہہم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ قیامت کے دن ہم سیل لگا دیں گے, ختم لگا دیں گے ان کے منہوں کے اوپر, جس سے کہ جو کافر شخص تھا وہ اللہ تعالیٰ سے بحث مباحثہ کر رہا تھا کہ میں نے یہ کوئی کام نہیں کیا, میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے ایسا نہیں کیا, میرے خلاف جو ہے وہ خامخواہ جو آپ نے اتنا سارا مواد اکٹھا کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے, اور پھر اس کے ہاتھ بولیں گے, اس کے پیر بولیں گے. ایک اور جگہ پر کان آنکھ اور جلد کا ذکر آیا, ان کی جلدیں بھی ان کے خلاف بولیں گی. تو پھر یہ ان سے پوچھے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. قالوا لجلودہم لما شهدتم علینا, کہ وہ اپنی جلد سے پوچھے گا, کیونکہ جلد جو ہے وہ اوور آل پوری باڈی کے اوپر حاوی ہوتی ہے. تو وہ جلد سے پوچھے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. تو وہ سب جواب دیں گے, قالوا, وہ سب کے سب جواب دیں گے, انتقنا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے, الذی انتق کل شئین, کہ وہی جس نے کہ ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے خلاف گواہی دیں. تو یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. اگر ملکیت ہوتے نا تو ہمارے خلاف گواہی نہ دیتے, ہم سے سوال نہ ہوتا. تو یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں, اور امانت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر امانت رکھوانے والے کا حق ہوتا ہے. تو ہم اس کی مرضی کے خلاف ان امانتوں کو استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ ان کو ہم اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے کیسے ہیں کہ ہم ان سے ناجائز کام کرتے ہیں، آنکھوں کو ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا، کانوں کو سننے میں استعمال کرتے ہیں جن کو سننے سے اللہ نے منع کیا، اور دل سے مراد یہاں پر انسان کی عقل کی فیکلٹی ہے، عقل کی صلاحیت، کہ عقل کو ایسی چیزیں سوچنے میں استعمال کرتے ہیں جن کو اللہ نے سوچنے سے منع کیا، ایسے خیالی پل باندھنے میں، ایسے گمان باندھنے میں، خصوصاً جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف بدگمانی میں مبتلا ہو جانے میں اس عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ عقل جو ہوتی ہے یہ بھی دراصل ہمارے روح کا حصہ ہوتی ہے۔ تو قلب کا لفظ جو ہے وہ کبھی تو اس قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کے اندر کیفیات ہوتی ہیں، محسوسات ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، محبت کی چیزیں ہوتی ہیں، محبت کی کیفیات ہوتی ہیں، اور کبھی قلب کا لفظ بول کر کے پوری روح مراد لیا جاتا ہے، پوری روح۔ جیسے کہ اقوام متحدہ کے اندر کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے ریپرزینٹیٹو نے تقریر کری، اور کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسلام آباد کے ریپرزینٹیٹو نے تقریر کری۔ تو اسلام آباد پورا پاکستان تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلام آباد پاکستان کا دار الخلافہ ہے تو اس وجہ سے پاکستان کا نام لینے کے بجائے کبھی اسلام آباد کہہ دیتے ہیں۔ تو قلب جو ہے وہ کبھی پوری روح کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور روح کا حصہ جو ہے وہ عقل بھی ہے، عقل بھی روحانی چیز ہے۔ تو خیالات کا جو مقام ہے وہ ہے تو عقل، تو عقل کا لفظ استعمال کبھی کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے اس کے لیے فؤاد کا لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے قلب کا لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ فؤاد کا لفظ استعمال کیا، اور فؤاد سے مراد مشائخ نے قلب ہی لکھا ہے۔ تو جو گمان باندھنے والی بات تھی تو اس کے اندر قلب کا بڑا اہم یعنی مقام ہے، کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 13واں حکم آتا ہے، 13واں اور آخری حکم۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ زمین پر اتراء کر نہ چلو، یعنی ایسی چال نہ چلو جس سے تکبر اور فخر و غرور ظاہر ہوتا ہو، کہ یہ احمقانہ فعل ہے، یہ بہت ہی حماقت کی بات ہے کہ تم اس قسم سے اکڑا کر کے چل رہے ہو، اکڑ کر کے اپنے آپ کو چلا رہے ہو، گویا کہ زمین پر چل کر وہ زمین کو پھاڑ دینا چاہتا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخلق الارض، کہ بے شک تم زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتے، تم اس طرح سے کیوں چل رہے ہو زمین کے اوپر، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم جو اپنے آپ کو اکڑا کر کے چل رہے ہو، تو اکڑا کے ایسا لگتا ہے جیسے انسان لمبا ہو گیا، اکڑ کر نا چیز لمبی ہو جاتی ہے، کھچ جاتی ہے، تو تم کھچ کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پہاڑ تم سے زیادہ لمبے ہیں، تم پہاڑوں سے لمبے نہیں ہو سکتے۔ تو تم بیسیکلی جو ہے نا غرور جو ہے وہ بے وقوفی کی علامت ہے، احمقانہ چیز ہے۔ اسی وجہ سے اردو زبان کے اندر لفظ تکبر کے لیے غرور کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، یعنی یہ جو غرور کر رہا ہے یہ صرف اس کو دھوکا لگا ہے، اصل میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ بے وقوفی کے کام کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو کسی قابل سمجھ رہا ہے، تو یہ سب بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پہاڑ اس سے زیادہ اونچے ہیں، تکبر دراصل انسان کے دل سے متعلق شدید کبیرہ گناہ ہے، انسان کے چال ڈھال میں جو چیزیں تکبر پر دلالت کرنے والی ہیں وہ بھی ناجائز ہیں، یعنی تکبر کا ظاہر بھی منع ہے، مطلب تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ ایک روحانی مرض ہے۔ یہاں پر کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، تم اکڑ کے نہ چلو، تم زمین کے اوپر پیر پٹخ کر کے نہ چلو، یہ ظاہری علامات ہیں۔ تو تکبر کی ظاہری علامت بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی۔ پچھلے دنوں 15ویں شعبان کے اوپر بڑے میسجز آئے ہوں گے آپ کے پاس بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 15 شعبان کے اندر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نہیں ہوتی، اس کی نہیں ہوتی، اس کی نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر ایک چیز حدیث کا حصہ ہے، کیسے اس کو نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے، کہ جو اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنا اظہار کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ نا جو کہ لمبی پتلونیں پہنتے ہیں یا لمبی شلوار پہنتے ہیں، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ جی ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، तकब्बुर की वजह से तो हमने नीचे नहीं लटकाया हुआ, तो इस वजह से हम इसके अंदर शामिल नहीं है। तो अब ये एक मुसीबत बन जाती है भाई, कैसे उनको इस बात का यकीन दिलाए कि नहीं फिर भी नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ना पहली बात तो ये याद रखें कि तकब्बुर के लिए कोई नीयत नहीं करनी होती है कि जी मैं ये काम तकब्बुर की नीयत से करता हूं। जैसे नवे तो अन उसल्ली है, नमाज की नीयत करते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं कि मैं ये दो रकत जो है वो जोहर के लिए पढ़ रहा हूं, असर के लिए पढ़ रहा हूं, फलाने के लिए। तो तकब्बुर के लिए कोई नीयत करनी ही पड़ती है आपको सरातन, वो तो एक दिल की कैफियत है। दूसरी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अगर किसी चीज को का हुक्म दिया है, किसी चीज को बुरा कहा है, तो अब आप उसके ऊपर एतमाद क्यों नहीं करते? क्योंकि उस चीज के ऊपर सहाबा कराम ने अमल किया, हमारे मशायख उसके ऊपर अमल करते हैं, उलमाए कराम अमल करते हैं, हमारे अकाबरीन अमल करते हैं, तो आप कौन से दुनिया के अनोखे आ गए हैं कि जो कि तकब्बुर के बगैर कोई काम करने के ऊपर मुस्तैन है कि जी मैंने अमल नहीं करना। तो आप अपने आप अपनी समझ को, अपनी सोच को, अपने दिल की कैफियत को उनसे ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं ना, कि जी उनको समझ में नहीं आया कि दीन क्या है, मेरे समझ में आया है। वो तो बेचारे अपने टखनों से ऊंचा करके रहते हैं सारा वक्त, मुझे इतना ज्यादा अपने दिल के ऊपर काबू आ गया है कि मैं नीचे करके रहूंगा फिर भी मेरे अंदर तकब्बुर नहीं होगा। तो ये भी तो तकब्बुर है कि अकाबरीन को अपने से बेवकूफ समझना, अपने से कम अकल समझना, मशायख को कम अकल समझना, उलमा को जो है वो इस तरह से देखना, तो ये तकब्बुर नहीं है क्या? तो ये भी तकब्बुर की एक शक्ल ही है। अल्लाह ताला ने एक तरतीब बनाई है तकब्बुर के ना, एक और भी जरा अंदाज उसको देखने का। अल्लाह ताला ने दुनिया में एक तरतीब बनाई है, किसी को अल्लाह ने ऊपर रखा, किसी को अल्लाह ने नीचे रखा। जब हम इस तरतीब को उलटने की कोशिश करते हैं तो हम यही कह रहे हैं अपने अमल से कि हम अल्लाह की तरतीब को फॉलो करने के बजाय अपनी तरतीब बनाना चाह रहे हैं। ये तो बदतरीन दर्जे का तकब्बुर हुआ। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को मुकाम दिया है, मर्तबा दिया है, इज्जत वाला बनाया है, और हम उनको इज्जत ना दें, हम उनको वो मुकाम मर्तबा ना दें, बल्कि कहें कि नहीं मुझे ज्यादा समझ हासिल है, मेरे पास ज्यादा इज्जत है, तो इस वजह से मैं उनकी इज्जत क्यों करूं, मैं उनको मुकाम क्यों दूं। तो क्या है, अल्लाह ने एक तरतीब बनाई थी, आपने उस तरतीब को रिजेक्ट कर दिया, आप उसको उलटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को तकब्बुर कहते हैं। यही काम शैतान ने किया था, इबलीस ने किया था, उसने अपने अमल की वजह से अपने आप को ज्यादा बेहतर समझा था। अल्लाह ने तरतीब बनाई, मैंने इसको मिट्टी के पुतले को बना दिया है, मैं कह रहा हूं इसको तुम सजदा करो, वो आगे से अपनी लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं क्यों सजदा करूं, मैंने ज्यादा इबादतें करी हैं, मैं आग से बनाऊं, मैं ये हूं और मैं वो हूं, मैं आपकी बनाई हुई तरतीब को क्यों फॉलो करूं, मेरी अकल तो इसको नहीं मानती। यही काम हम भी करते हैं, मेरे पास ज्यादा इल्म है, मेरे पास ज्यादा इज्जत है, मेरे पास ज्यादा माल है, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मेरे पास ज्यादा आईक्यू है, मैं उसकी बात क्यों मानूं, मैं उसकी बात के ऊपर अमल क्यों करूं। तो ये जो तरतीब का बदलना है ना, ये कोई छोटा गुनाह नहीं होता, ये असल गुनाह है, ये बुनियाद है गुनाह की, और ये इंसान को ना कुफर के ऊपर ले जाता है, कुफर पर ले जाता है, क्योंकि ये डिनायल है अल्लाह की तरतीब की। देखें, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देंगे, अल्लाह ताला की रहमत जो है ना वो इतनी है कि हमारे गुनाहों की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है, लेकिन गुनाहों को माफ करने के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? ईमान की शर्त। ईमान नहीं है तो कौन से गुनाह माफ होंगे? तो ईमान क्या है? ईमान को देखने का एक दूसरा रुख यह है, अल्लाह की तरतीब को तस्लीम करना, यह ईमान है। जब आप तरतीब को तस्लीम करते हैं फिर आप गुनाहों में के मुर्तकिब हो जाते हैं, नहीं काम कर पाते, अल्लाह ताला से माफी मांग लेते हैं, अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, एक नदामत होती है, अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, फिर भी अगर नहीं माफ होता, नादिम नहीं हुए, शर्मिंदा नहीं हुए, तौबा नहीं करी, अल्लाह ताला ने किसी और चीज को बहाना बना करके आपके गुनाह माफ कर दिए, कोई तकलीफ भेज दी, कोई आजमाइश भेज दी, किसी और किस्म का अजाब भेज दिया, किसी शक्ल का, उसके जरिए से गुनाह माफ कर देते हैं। लेकिन जो शख्स तरतीब बदलने की कोशिश करता है, नहीं मैंने तो मानना ही नहीं है, میں نے تو تسلیم ہی نہیں کرنا بلکہ میں نے اپنی چلانی ہے صرف، اس کو معافی نہیں ملتی. یہ متکبر ہوتا ہے، یہ ترتیب کو بدلنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے کفر ہے. تو اس وجہ سے نا خصوصاً گھروں والے، گھروں کے اندر بھی ایک ترتیب اللہ تعالی نے بنائی ہے اور گھروں سے باہر بھی ترتیب بنائی ہے. جو مرد ہوتے ہیں ان کی ترتیب یہ بنائی ہے کہ انہوں نے اپنے مشائخ سے پوچھ کر کے چلنا ہے، انہوں نے اپنے مشائخ کو عزت دینی ہے، انہوں نے اپنے مشائخ سے جو چیزیں ان کو گائیڈنس مل رہی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ ہے مردوں کی ترتیب. اب اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، شیخ صاحب نے کوئی کام کرنے کے لیے دیا ہم وہ کام نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، آپ نے کوشش تو کری نا، آپ نے مان تو لیا نا، تو شیخ صاحب کے دل میں کوئی کدورت نہیں آئے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی، کوشش تو کری، مان کے تو چلتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ نہیں جی میری مان کے چلی جائے، میں آپ کو بتاؤں گا جی کیسے ہونا چاہیے کام، تو وہ شیخ صاحب کو اچھا لگے گا، ترتیب بدل دی نا. تو مردوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے، اور اس ترتیب سے مرد اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں کہ نہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو کیا کسی نے آج ایک میسج بھیجا کہ اگر آپ کو اپنے پیر کے گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہو، پیر صاحب گمراہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو اپنے پیر کے بھی گمراہ ہونے کا خدشہ ہو تو آپ پیر کامل صاحب کو پیر بنا لیں. پیر کامل صاحب کون ہے؟ انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیر کامل ہے. تو وہ پیر کامل کیا بنائے گا، اس کا پیر تو بے شیطان ہوتا ہے جو اس مخمسے میں رہتا ہے نا کہ جی میرا کوئی پیر نہیں ہے، تو اس کا پیر تو پھر شیطان ہوتا ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے شیخ ہیں. یہ تو ایک بکواس ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، یہ پکا جھوٹ ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو مرد جو ہے نا وہ اس سے فارغ نہ سمجھیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ بیویاں ان کی مان کے چلیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بیویاں ان کی مان کر چلیں، ان کو بھی ماننی پڑے گی. یہ تصور نہ کریں کہ میں تو نہ کسی کی مانوں، میری بیوی میری مان کر کے چلے، وہ مجھے بڑا بنا کر کے رکھے. اب آتے ہیں بیویوں کے اوپر، مردوں کو سمجھ میں آئی بات، اب آتے ہیں بیویوں کے اوپر. یہ بیویوں کا معاملہ جو ہے نا کہ جی آگے سے باتیں کرنی ہیں اور نیگنگ کرنی ہے اور یہ بھی اس کے اوپر بھی اعتراض اور اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آج کی بیویاں نہیں کرتی، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر بھی یہ ہوتا تھا، یہ صحابہ کے گھر میں بھی ہوتا تھا، یہ اولیاء کاملین کے گھر میں بھی ہوتا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بیوی یہ کہتی ہے کہ نہیں جی میری مان کے چلی جائے گی، میں ہوں سربراہ، آئی ول گیو دی آرڈرز، یہ ترتیب کا بدل دینا ہے، یہ ترتیب کا بدل دینا ہے. اور یہ چیز نہیں ہوتی تھی پہلے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں نہیں ہوتا تھا، یہ اولیاء کاملین کے گھر میں نہیں ہوتا تھا، یہ آج کی ترتیب ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو بدل دینا ہے. اور یہ معاملہ خراب کر دیتا ہے. اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے. تو جہاں کہیں بھی ترتیب بدلیں گے نا، چاہے وہ معاشرے میں ہو چاہے گھر میں ہو، وہاں پر بگاڑ آئے گا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس قوم کی سربراہ عورت ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. کاش کہ ہمارے پاس سمجھ میں آ جائے. اذان ہو گئی ہے تو بات ہم نے ختم کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بس دعا پکڑ لیتے ہیں. ارادہ تھا کہ آج اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. ایک ہفتہ اور رہ گیا، اگلے ہفتے انشاءاللہ رمضان کی تیاری کے متعلق بیان ہوگا اور اس کے بعد رمضان مبارک شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، سن کے غلطیوں کو تاہیوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاک صاف ہو کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ مغرب کے لیے.